السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الحید حدیث نمبر 316. عورت کا حیض کے غسل کے بعد کنگھی کرنا جائز ہے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. عورت کا حیض کے غسل کے بعد کنگھی کرنا جائز ہے. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا, کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے, کہا ہم سے ابن شہاب زہری نے, اور کے واسطے سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع کیا, میں تمتو کرنے والوں میں تھی اور حدی یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی. عائشہ رضی نے اپنے متعلق بتایا کہ پھر وہ حائضہ ہو گئیں اور عرفے کی رات آ گئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھی. اس لیے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج عرفے کی رات ہے اور میں عمرے کی نیت کر چکی تھی. رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے سر کو کھول ڈال اور کنگھی کر اور عمرہ کو چھوڑ دے. میں نے ایسا ہی کیا. پھر میں نے حج پورا کر لیا اور لیلۃ الحسبہ میں عبد الرحمن بن ابوبکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, وہ مجھے اس عمرہ کے بدلے میں جس کی نیت میں نے کی تھی تنعیم سے دوسرا عمرہ کرا لائے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ تمتو, پہلے بات تو حج تمتو وہ ہوتا ہے جس میں قربانی کا جانور ساتھ نہیں لیا جاتا, اور تمتو یعنی فائدہ اٹھانے والا حج اسے کہتے ہیں. یعنی انسان پہلے عمرہ کر لے اور اس کے بعد احرام کھول دے, پھر حج کے دنوں میں دوبارہ سے احرام باندھے, یہ تمتو ہوتا ہے. اس کے بعد 8 ذوالحجہ کو یعنی تمتو والے احرام باندھتے ہیں اور سیدھا مینا چلے جاتے ہیں. اب یہاں پر اصل میں امام بخاری اس باب کو اس لیے لائے ہیں, یہ حج کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پر کنگھی کرنے کا مسئلہ ہے کہ احرام کے غسل کے لیے کنگھی کرنا مشروع ہے یعنی ثابت ہے. تو حیض کے غسل کے لیے بطریق اولا کنگھی کرنا ثابت ہوگا, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایون آپ حالت احرام میں کنگھی بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کنگھی نہیں کر سکتے, سر کا کپڑا ہی نہیں کھولتے ہیں 6-7 دن تک 8 دن تک کے, جبکہ اگر سر کا کپڑا نہیں کھولیں گے تو مسح کیسے ہوگا, وضو کیسے ہوگا, اور مسح وضو کے فرائض میں سے ہے. اور یہ تنعیم دراصل مکہ سے 3 میل کی دور پر مسجد عائشہ کے نام سے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے. اور لیلۃ الحسبہ مطلب وہ رات جس میں مینا سے حج سے فارغ ہو کر لوٹتے ہیں اور وادی محسب میں آ کر ٹھہرتے ہیں, یہ ذوالحجہ کی 13ویں یا 14ویں شب ہوتی ہے, اسی کو لیلۃ الحسبہ کہتے ہیں. یہاں پر ایکچولی حافظ ابن حجر اور بھی بہت سارے جو حدیث کے شارحین ہیں انہوں نے مقصد یہ بتایا ہے اس کا, اس انوار کا, کہ حائضہ حج کا احرام باندھ سکتی ہے یا نہیں. پھر روایت سے اس کا جواز ثابت کیا ہے کہ حائضہ اور نفاس والی عورت دونوں حج کا احرام باندھ سکتے ہیں, لیکن حائضہ کس حالت کے ساتھ احرام باندھے, یعنی غسل کر کے احرام باندھے یا بغیر غسل ہی. تو دوسری روایت میں غسل کرنے کا ذکر موجود ہے, اگرچہ کہ پاکی حاصل نہ ہو یعنی حیض ختم نہ ہوا ہو, پھر بھی وہ غسل کر کے احرام باندھے گی, احرام کی نیت کرے گی, کیونکہ عورت کا احرام تو جو اس کا لباس ہے وہی ہوگا. تو بہرحال اس سے بہت ساری چیزیں ثابت ہوئی کہ حائضہ غسل بھی کر سکتی ہے اور کنگھی بھی کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس زمانے میں کانسیپٹ رہا کہ حائضہ نہ اپنے بال سنوارے, نہ کپڑے بدلے, نہ غسل کرے, تو یہ سب کانسیپٹ کو ختم کیا گیا. حیض کے غسل کے وقت عورت کا اپنے بالوں کو کھولنے کے بیان میں ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے ابو اسامہ حماد نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے بیان کیا, انہوں نے اپنے والد سے, انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے, کہ انہوں نے فرمایا ہم ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہی نکلے. رسول اکرم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے تو اسے عمرہ کا احرام باندھ لینا چاہیے, کیونکہ اگر میں حدیث ساتھ نہ لاتا تو میں بھی عمرہ کا احرام باندھتا. اس پر بعض صحابہ نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا. میں بھی ان لوگوں میں ایک سے تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا, مگر عرفے کا دن آ گیا اور میں حیض کی حالت میں تھی. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ اور اپنا سر کھول اور کنگھی کر اور حج کا احرام باندھ لے. میں نے ایسا ہی کیا. یہاں تک کہ جب حسبہ کی رات آئی تو رسول اکرم نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا. میں تنعیم گئی اور وہاں سے اپنے عمرہ کے بدلے دوسرا عمرے کا احرام باندھا. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ حائضہ کو غسل کے لیے ہر حالت میں اپنے بال کھولنا ضروری ہے, جبکہ جو جنابت کی حالت ہوتی ہے اس میں عورت کو بال نہ کھولنے کی اجازت ہے, بس بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچائے گی. چوٹی کو نہ بھی کھولے تو کوئی حرج نہیں جنابت کی غسل کے لیے عورت, لیکن حیض کے غسل کے لیے عورت کو بالوں کا کھولنا ضروری ہے, یعنی بالوں سے نہانا ضروری ہے. دوسری ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ تنعیم سے یا مسجد عائشہ سے عمرہ وہ لوگ کریں گے جو کسی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے, جو آلریڈی احرام پہن کر آئے تھے لیکن کسی وجہ سے ان کا عمرہ نہ ہو سکا, تو ان کو تنعیم بھیج کر وہیں سے عمرہ کروایا جائے گا. جن لوگوں کا آلریڈی ایک عمرہ ہو چکا ہے اور وہ لوگ دوبارہ بار بار عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ تنعیم جاتے ہیں، یہ ایکچولی بدعت ہے یا پھر رسول اکرم کی سنت کے خلاف ہے؟ کیونکہ رسول اکرم سے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ثابت ہے، ایک میقات سے. اگر آپ کو دوسرا عمرہ کرنا تو آپ کو دوبارہ میقات جا کر واپس آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ بات بھی کلیئر ہو جانی چاہیے. تو حائضہ ہر حال میں بال کھلے گی غسل کے لیے، ٹھیک ہے، یا اگر وہ احرام پہنتی ہے اور حالت حیض ہی میں ہے تب بھی وہ بال کھل کر غسل کرے گی. اللہ عز و جل کے قول کامل الخلقت اور ناقص الخلقت کے بیان میں ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے عبید اللہ بن ابی بکیر کے واسطے سے و انس بن مالک سے و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ رحم مادر میں اللہ تعالی نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ کہتا ہے اے رب اب یہ نطفہ ہے، اے رب اب یہ علقہ ہو گیا ہے، اے رب اب یہ مدغہ ہو گیا ہے. پھر جب اللہ چاہتا ہے اس کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے کہ مذکر یا مونس، بدبخت یا نیک بخت، روزی کتنی مقدر ہے اور عمر کتنی، بس ماں کے پیٹ ہی میں یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. ایکچولی یہاں پر امام بخاری یہ باب اس لیے لائے ہیں کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ حاملہ کو جو خون آ جائے وہ حیض نہیں ہے، کیونکہ اگر حمل پورا ہے تو رحم اس میں مشغول ہوگا اور جو خون نکلا ہے وہ غذا کا باقی ماندہ ہے. اگر ناقص ہے تو رحم نے پتلی بوٹی نکال دی ہے تو وہ بچے کا حصہ کہا جائے گا، حیض نہیں ہوگا. اور یہ بھی امام بخاری نے جو حدیث لائی ہے اس باب میں دلیل ہے کہ حاملہ کا خون حیض نہیں ہے، کیونکہ وہاں ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے اور وہ نجاست کے مقام پر نہیں جاتا. لیکن ابن منیر نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اس استدلال کو، اس دلیل کو ضعیف قرار دیا ہے. بہرحال اکثر فقیہ کا جو گزرے ہیں علماء ان کا مذہب یہ ہے کہ حالت حمل میں آنے والا خون بیماری مانا جائے گا، حیض نہ ہوگا. امام بخاری نے بھی یہی ثابت کیا ہے یہاں پر، اور اسی مقصد کے تحت آپ نے عنوان مخلقہ و غیر مخلقہ اختیار کیا ہے. تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ حاملہ کو جو خون بہتا ہے وہ حیض نہیں ہوتا، بلکہ وہ یا تو استحاضہ میں شمار ہوگا یا کچھ بھی الگ اس چیز میں شمار ہوگا، کیونکہ جو حیض کا خون تھا وہ تو خلقت میں وہاں پر اس میں مدغہ بن گیا اور اب رحم اس میں مشغول ہے، تو حیض بند ہو جاتا ہے حاملہ کو. تو اس سے کیا پتا چلا کہ حاملہ کو اگر بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، وہ پاک عورت مانی جائے گی. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بہت ساری خواتین جن کو حمل میں یعنی پریگنینسی میں بلیڈنگ ہوتی رہتی تو اس کو حیض سمجھتی ہیں جبکہ وہ حیض نہیں ہے. اس بارے میں کہ حیض والی عورت حج اور عمرے کا احرام کس طرح باندھے، سیم وہی حدیث ہے جو اوپر ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کی پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت یا نفاس والی عورت اگر احرام باندھتی ہے عمرہ کا یا حج کا تو وہ غسل کر کے بال کھول کے غسل کرے گی اور احرام پہنے گی جو اس کا ڈریس ہوگا. دوسری بات یہ کہ اگر نفاس والی عورت احرام باندھنا چاہے حج کا تو وہ بھی باندھ سکتی ہے، جیسے کہ اسماء بنت امیس نے کیا تھا، ان کو اسی وقت یعنی جب حج کے لیے جا رہے تھے رسول اکرم حجت الوداع کے موقع پر اور وہ ابو بکر کی نکاح میں تھی تو ان سے ابو بکر کے جو بیٹے پیدا ہوئے تھے ان کی ڈلیوری ہوئی تھی، تو اس بنا پر جن کا نام محمد تھا، محمد ہی تھا غالبا اگر میں بھول نہ رہی ہوں تو، آپ کو یاد ہے کسی کو؟ تو بہرحال اسماء بنت امیس نے بھی حالت نفاس میں احرام باندھا تھا. جزاکم اللہ خیرا. جی اب ذرا سا تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ طہر کیا ہوتا ہے. طہر ایسے وقت کو کہتے ہیں جب عورت حیض و نفاس سے پاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور شافعہ اور حنابلہ کے نزدیک حیض کی جو مدت ہے کم از کم ایک دن یا ایک رات اور زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے، یہ شافعہ اور حنابلہ کا اوپینین ہے، ٹھیک ہے، اور احناف کے نزدیک حیض کی کم سے کم مدت 3 اور زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے. مالکیہ کے نزدیک کم از کم کوئی نہیں، البتہ زیادہ سے زیادہ مدت مختلف عورتوں کے مختلف ہوتی ہیں، وہ 4 ہیں، اس میں انہوں نے ڈفرینٹ اوپینین دیے ہیں. پھر اور حدیث کی روح سے جو صحیح بخاری میں، جو صحیح بخاری کے شارح ہیں جنہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اردو میں، وہ کہتے ہیں کہ حیض کی مدت 7 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث میں 7 دن کا ذکر آیا ہے. تو بہرحال کچھ علماء کہتے ہیں 10 دن اور کچھ کہتے ہیں 7 دن. تمام خواتین کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی میں 10 دن سے زیادہ حیض کی مدت ہو بھی نہیں سکتی، زیادہ سے زیادہ 10 دن یا 7 دن ہو سکتی ہے. 15 دن اگر آپ دیکھیں تو 15 دن بہت زیادہ ہوتے ہیں. پھر کیا اس کا مطلب ہے کہ 15 دن عورت حیض میں رہے اور اس کے بعد دوبارہ پھر اس کو 5-6 دن پہلے ہی آ جاتا ہے تو کیا صرف وہ 10 دن پاکی کی حالت میں رہے گی؟ تو بہرحال لیکن یہ بھی ایک اوپینین ہے 15 دن کا، اور یہ کس کا ہے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، شافعی اور حنابلہ کا، یعنی امام احمد بن حنبل اور امام شافعی. ایکچوئل ان کا مذہب نہیں ہے، ان کے جو فالوورز تھے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جو امام احمد بن حنبل کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں ان کا یہ کانسیپٹ ہے. تو بہرحال اس بارے میں کہ حیض کا آنا اور اس کا ختم ہونا کیوں کر ہے. عورتیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ڈبیا بھیجتی تھیں جس میں کرسف ہوتا, اس میں زردی ہوتی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جلدی نہ کرو یہاں تک کہ صاف سفیدی دیکھ لو, یعنی وائٹ ڈسچارج. اس سے ان کی مراد حیض سے پاکی ہوتی تھی. زید بن ثابت کی جو بیٹی تھی ان کو معلوم ہوا کہ عورتیں رات کی تاریخی میں چراغ منگا کر پاکی ہونے کو دیکھتی ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں ایسا نہیں کرتی تھیں. انہوں نے عورتوں کے اس کام کو معیوب سمجھا, یعنی اتنے بھی جلدی نہیں ہونی چاہیے. جب آپ کو اچھی طرح اطمینان ہو جائے کہ حیض بالکل بند ہو گیا ہے آنا اور کوئی اب زرد رنگ کا یلو کلر کا ڈسچارج نہیں ہے, تو مطلب حیض بند ہو گیا, تو تبھی غسل کریں. کیونکہ ہماری شریعت میں ہم کو آسانی دی گئی ہے. فقہا نے استحاضہ کے مسائل میں بڑی باریکیاں نکالی ہیں, مگر صحیح مسئلہ یہی کہ عورت کو پہلے خون کا رنگ دیکھ لینا چاہیے. حیض کا خون تھوڑا سا کالا ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے, تو عورتوں کو اپنی حیض کی عادت بھی اندازہ کر لینی چاہیے. اگر رنگ اور عادت دونوں سے فرق محسوس نہ ہو سکے, تمیز نہ کر سکے, تو 6 یا 7 دن حیض کے مقرر کر لیں, کیونکہ اکثریت کی حیض کی مدت یہی ہے, اور ان 6 یا 7 دنوں میں نماز چھوڑ دے, جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے, مگر کچھ جو خوارج ہیں وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں. بہرحال تو اسے کیا پتا چلا کہ اگر آپ 5 یا 6 دن میں پاک ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد غسل کر لیں. ابن باز رحمہ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ جیسے مثال کے طور پر اس کو جب وہ فجر کے وقت دیکھتی ہے کہ اچھا فجر سے پہلے پہلے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے وہ فارغ ہو گئی ہے, اس کو کوئی قسم کا ڈسچارج نہیں ہو رہا, کوئی رنگ نہیں ہے اس میں, تو اس کا مطلب وہ حیض سے پاک ہو گئی ہے, تو فجر کی نماز تو اس پر لازم ہو ہی گئی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ عشاء بھی پڑھ لینی چاہیے اس کو احتیاطاً, کیونکہ ہو سکتا وہ عشاء کے وقت میں ہی پاک ہو گئی ہو, سوتے ہوئے دوران اس کو پتا نہ چلا ہو یہ بات کا, تو بہتر ہے کہ وہ عشاء بھی پڑھ لے غسل کرنے کے بعد. ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے ہشام بن عروہ سے, وہ اپنے باپ سے, وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے, کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا, تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا. آپ نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے, اس لیے جب حیض کے دن آئے تو نماز چھوڑ دیا کر, اور جب حیض کے دن گزر جائے تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کر. ٹھیک ہے, اس سے کیا پتا چلا کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جتنے دن, بلکہ جب حیض آئے اور جب حیض ختم ہو جائے, تو آپ نے دنوں کی تعداد یہ متعین کی, لیکن ایک دوسری حدیث سے 7 دن کا ذکر پتا چلتا ہے ہم کو. تو اس حدیث سے کیا ہم کو دلیل ملی کہ دن ایسے مقرر نہیں ہے, عورت اپنا خود اندازہ لگا سکتی کہ اس کو کتنے دن حیض آتا ہے, اس کے مطابق وہ اندازہ کرے گی, لیکن زیادہ سے زیادہ مدت 7 دن 6 دن یا پھر 10 دن ہو سکتی ہے. پھر حائضہ عورت نماز قضا نہ کرے, یعنی جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں حیض میں اس کی قضا نہیں ہے, لیکن جو روزے چھوٹ جاتے ہیں اس کی قضا ہے. اب آپ دیکھیں کہ شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہم کو وہی ماننا ہے, ہم اپنی لاجک کی دلیل نہیں یہاں پر پیش کریں گے کہ اچھا ایسا کیوں ہے, جب روزے قضا کرنا ہے تو نماز کیوں نہیں قضا کرنی. جب آپ کو شریعت نے آسانی دی الحمدللہ, تو آسانی سے فائدہ اٹھائیے. آپ سوچیں نمازوں کو یاد رکھنا کتنا مشکل ہو جاتا تھا, ایک دن کی 5 نمازیں اگر 7 دن بھی عورت کو حیض آتا ہے تو 7 × 5 کتنے ہوتے ہیں, 35, ٹھیک ہے 35 صاحب اللہ خرن ماشاء اللہ, آپ لوگوں کے ٹیبل سے ابھی تک آپ کو یاد ہے جی, تو 35 نمازیں ہو جاتی, کیسے یاد رکھتے. تو لہٰذا نماز کی قضا نہیں الحمدللہ, ہم کو آسانی دی گئی ہے خواتین کو, اور روزوں کی قضا ہے ہم کو, کیونکہ روزے یاد رکھنا آسان ہے, وہ ایک دن کا ایک ہی ہوتا ہے روزہ. اسی لیے دیکھیں ایک خاتون نے جب پوچھا تھا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو حروریہ کہا تھا, یعنی حائضہ عورت نماز قضا نہ کرے. جابر بن عبداللہ ابو سعید دوسرے کو ان سے روایت کرتے کہ حائضہ نماز چھوڑ دے. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا, ہم سے حمام بن یحییٰ نے کہا, ہم سے قتادہ نے کہا, ہم سے معاذ بن عبداللہ نے, ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جس زمانے میں ہم پاک رہتے ہیں حیض سے, کیا ہمارے لیے اسی زمانے کی نماز کافی ہے؟ اس پر عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم حروریہ ہو؟ ہم رسول اکرم کے زمانے میں حائضہ ہوتی تھی اور آپ ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتی تھی. تو حروریہ کیوں کہا انہوں نے؟ حروریہ ایکچولی ایک بستی کا نام تھا, ایک علاقے کا نام تھا جہاں خوارج کی جماعت تھی, ایک گاؤں ہے, وہ کوفہ سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا. یہاں پر وہ فرقہ پیدا ہوا تھا, یا وہ فرقے کے لوگ یہاں جمع تھے جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کیا, اور یہ خارجی کہلائے. اور یہ خوارج کا یہ کانسیپٹ ہے کہ صرف قرآن کو لیا جائے, حدیث کو نہیں مانتے وہ لوگ. جو آج کل جو فرقہ ہے, جو طبقہ ہے, جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں لیکن منکرین حدیث ہیں ایکچولی وہ, تو یہ وہی خوارج ہی کا ایک طبقہ ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کوئی ایسے اسکالر کو آپ سن نہیں سکتے جو حدیث کو نہیں مانتے ہیں, اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ کر کسی کے بھی لیکچر سنا کریے. ہر ایک کے لیکچر سننا ضروری نہیں ہے, اور ورنہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ آج کل یوٹیوب کی وجہ سے بہکانا اور گمراہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے, اور لوگ ہر ایک کو سننا چاہتے ہیں, ہر ایک کو سنیں گے. تو ایسے والے لیڈر یا ایسے علماء کو آپ سنیں جو علماء سو ہیں, برے علماء جو فتویٰ ایکچولی لوگوں کی مرضی کے مطابق دیتے ہیں, جو حدیث کو نہیں مانتے ہیں. اور پھر ان کے پیچھے چلنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم ساتھ, تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہے. جیسا نا کہ آپ بلائنڈلی کسی کو فالو کریں اور وہ آپ کو بھی گڑھے میں گرا دے, اللہ نہ کرے. تو لہٰذا بہت آنکھیں کھلی رکھ کر کسی بھی اسکالر کو چوز کریے, اور منکرین حدیث سے اسپیشلی اپنے آپ کو بچائے رکھیے. تو یہ اس عورت کو عائشہ رضی اللہ نے اسی لیے کہا کہ وہ کہیں تم حروریہ تو نہیں ہو, کہیں وہ اس خارجی والی بستی سے تو نہیں آئی ہو تم. تو فرض نماز کا معاف ہو جانا تمام احادیث سے ثابت ہے, قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے, اس لیے مخاطب کو عائشہ رضی اللہ نے حروریہ کہا, یعنی خوارج. حائضہ عورت کے ساتھ سونا جبکہ وہ حیض کے کپڑوں میں ہو, ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے شیبان نحوی نے بیان کیا, یحیی بن ابن کثیر سے, اور انہوں نے ابو سلمہ سے, انہوں نے زینب بنت ابی سلمہ سے, اور انہوں نے بیان کیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا, اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے. رسول اکرم نے فرمایا کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. پھر آپ نے مجھے بلا لیا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا. زینب نے کہا کہ مجھ سے ام سلمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے اور اسی حالت میں ان کا بوسہ لیتے, میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں جنابت کا غسل کیا. اسی کا پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں ہسبینڈ وائف کا تعلق منع ہے, لیکن ساتھ میں لیٹنا, بیٹھنا, بوسوں کنار کرنا جائز ہے. یعنی دوسری چیزوں سے شوہر فائدہ اٹھا سکتا ہے بیوی کے, لیکن صرف جو حالت جمع ہے وہ نہیں ہو سکتی. ایون روزے کی حالت میں جس کو اپنی شہوت پر کنٹرول ہو, بیوی کا بوسہ بھی لے سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تو اس سے پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حیض کے کپڑے الگ بھی ہو سکتے, یا ہو سکتا وہ کچھ چیزیں جو اندر پہنی جاتی ہوں وہ لے رہی ہوں, اس کے لیے انہوں نے کہا کہ میں کپڑے بدلنے گئی تھی, واللہ عالم. عیدین میں اور مسلمانوں کے ساتھ دعا میں حائضہ عورتیں بھی شریک ہوں, اور یہ عورتیں نماز کی جگہ سے ایک طرف ہو کر رہیں. ہم سے محمد بن سلام نے بیان کہا, ہم سے عبد الوہاب نے ایوب سختیانی سے, وہ حفصہ بنت سیرین سے, اور انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی کنواری جوان بچیوں کو عیدگاہ جانے سے روکتی تھی, پھر ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری, اور انہوں نے اپنی بہن ام عطیہ کے حوالے سے بیان کیا, جن کے شوہر رسول اکرم کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے, اور خود ان کی اپنی بہن اپنے شوہر کے ساتھ ان جنگوں میں گئی تھی. انہوں نے بیان کیا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں اور مریضوں کی خبر گیری بھی کرتی تھیں. میری بہن نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا اس کے لیے اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ نماز عید کے لیے باہر نہ نکلے؟ آپ نے فرمایا اس کی ساتھی عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اسے بھی اڑا دے. پھر وہ خیر کے مواقع پر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوئے, عیدگاہ جائیں. سبحان اللہ, آپ سوچیں. تو یہ حفصہ بنت سیرین یہ بہت مشہور تابعی ہیں, ان کی بہن تھی, محمد ابن سیرین کی بہن تھیں, اور یہ جو صحابہ کے پاس رہنے والے لوگ تھے ان کے بچوں میں سے تھے یہ لوگ. اور یہ حفصہ بنت سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کی بہت ہی بہترین معلمہ تھی, بہت باریک باتیں ان کو قرآن کے بارے میں معلومات تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ وہاں پر کوئی آئی تھی خاتون مدینہ سے, اور وہ ایکچولی ام عطیہ کی بہن تھی, اور ام عطیہ کون تھی؟ جو صحابیہ تھیں جو رسول اکرم کے ساتھ کئی غزوات میں شریک ہوئیں, اور ان سے کئی احادیث مروی ہیں. میت کی غسل والی حدیث بھی ان سے مروی ہے, اور بھی بہت ساری احادیث ان سے مروی ہے, اسپیشلی عیدگاہ جانے والی. پھر جب ام عطیہ آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا, یعنی ان کی بہن نے تو بتا ہی دیا تھا, اب حفصہ بنت سیرین کیا کہتی کہ میں نے ام عطیہ سے بھی یہی سوال کیا. انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. سبحان اللہ, یہ صحابیہ کا اور صحابہ کا اسپیشل جملہ تھا کہ جب بھی وہ رسول اکرم کا ذکر کرتی بہت ہی انتہائی احترام, محبت اور عزت کے ساتھ کرتی تھی. کیوں وہ لوگ رسول اکرم کو اس طرح کہتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں؟ کیونکہ رسول اکرم ان کو اس جہالت اور شرک کے اندھیرے سے نکال کر اسلام کی روشنی پر لے کر آئے تھے, اسلام کے راستے پر لے کر آئے تھے. یہ معمولی بات نہیں ہے. آج ہم کو گھر بیٹھے بٹھائے اصل میں اسلام کی دولت ملی ہے نا, تو ہمارے پاس کی کوئی ویلیو اور کوئی قدر نہیں ہے. ان لوگوں سے پوچھے جو شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں, اور جب پھر اگر ان کو اسلام کی یہ نعمت ملتی ہے تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ سبحان اللہ کتنا اللہ نے ہم پر احسان کیا. اور وہ اپنے والدین کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے پھر روتے اور کڑھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں اسلام کی طرف آتے. تو اللہ کا کتنا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا, ہمارے والدین بھی مسلمان, ہماری اولاد بھی مسلمان, الحمدللہ الحمدللہ, ہمیں کوئی قربانی بھی نہیں دینی پڑی. تو تو ام عطیہ کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ام عطیہ جب بھی رسول اکرم کا ذکر کرتی تو یہ ضرور فرماتی کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا کہ جوان لڑکیاں, پردہ والیاں اور حائضہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور مواقع خیر میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں, حائضہ عورت جائے نماز سے دور رہے. حفصہ کہتی ہے میں نے پوچھا کہ کیا حائضہ بھی؟ انہوں نے کہا کہ کیا وہ عرفات میں فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی, یعنی جب وہ ان جملہ مقدس مقامات پر جاتی ہیں تو پھر عیدگاہ کیوں نہ جائیں, کیونکہ اسے مسلمانوں کا ایک طرح سے ایک رعب نظر آتا ہے عیدگاہ جائیں گے تو. اور آپ دیکھیں کہ آج کل عورتیں سب جگہ تو جائیں گی, بازاروں میں جائیں گی, سب جگہ جائیں گی, لیکن مسجد میں جانا اس کے لیے منع ہے. مسجدوں میں عورتوں کا داخلہ ممنوع ہے. اگر مسجد میں منع ہے تو پھر بازاروں میں بھی ممنوع کر دیجیے. جب بازار میں جانے کی اجازت ہے یا بازار میں آپ جانے سے نہیں روکتے عورتوں کو, تو پھر مسجد میں آنے سے کیوں روکتے ہیں؟ تو آج بھی اگر عید کا موقع ہو, عیدگاہ پر نماز ہو, عورتوں کا انتظام ہو, تو ضرور خواتین کو جانا چاہیے وہاں پر. اور الحمدللہ جو لوگ گلف کنٹریز میں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ عیدگاہ پر نماز پڑھنے کا لطف ہی الگ ہے. سبحان اللہ, یعنی عید عید لگتی ہے. اور رسول اکرم نے خاص طور سے تاکید کی تھی کہ اگر دوپٹہ نہیں ہے تو اپنی بہن کا دوپٹہ اوڑھ لے, یا کسی اور کا دوپٹہ, کسی اور کی چادر اوڑھ لے, لیکن آئے ضرور عیدگاہ پر. یا پھر حائضہ بھی ہو تو بھی آئے, بھلے وہ تو ظاہر سے پہلے نماز تو نہیں پڑے گی, لیکن بھلے ہی دور بیٹھی رہے, ایک طرف بیٹھی رہے, لیکن آئے ضرور, تاکہ وہ مسلمانوں کے خیر کے کاموں میں, مسلمانوں کے اجتماعات میں, مسلمانوں کی دعاؤں میں حصے دار ہوں. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ رسول اکرم نے اس خیر کے اجتماع سے دور رہنے کی اجازت نہیں دی, بلکہ کہا کہ چادر لے کر آؤ کسی اور کی. تو حفصہ تھی, انہوں نے تعجب کے ساتھ امی عطیہ سے پوچھا کہ حیض والی عورتیں بھی آئیں, کس طرح نکلے؟ وہ تو حیض کی وجہ سے نجس ہیں, لیکن حیض کی وجہ سے نجس نہیں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں حیض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اذن کا لفظ استعمال کیا, نجس کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف کافر اور مشرک کے لیے نجس کا لفظ استعمال کیا, مسلمان کے لیے نجس کا لفظ استعمال نہیں کیا. اور رسول اکرم کی حدیث جو بطور دلیل ہے ہمارے پاس, کہ آپ نے ابو ہریرہ سے فرمایا تھا کہ سبحان اللہ, مومن کبھی نجس نہیں ہوتا, اور واقعی میں نہیں ہوتا. کیوں ہوگا؟ وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہے, اس کی زبان تو پاک ہی رہتی ہے, الحمدللہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے ہمیشہ اپنی زبان سے. تو بہرحال حیض والی عورتیں بھی, اور یہیں سے پھر یہ دلیل نکلتی ہے کہ مسجد میں بھی عورتیں جا سکتی ہیں. اگر مجبوری کی وجہ سے حالت حیض میں ان کو مسجد میں داخل ہونا پڑے تو وہ داخل ہو سکتی ہیں, بھلے ہی ایک جگہ بیٹھے, پیچھے کی جانب بیٹھے, جہاں جماعت نماز ہو رہی ہے وہاں نہ بیٹھیں, نہ وہاں نہ کھڑے رہیں, لیکن پیچھے کی جانب, ایک طرف یا ایک جانب بیٹھ سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور جب انہوں نے حیرت کا اظہار کیا حفصہ نے, تو ام عطیہ نے ان کو کیا دلیل دیا؟ دیکھیں صحابیت کتنی عقل مند ہوا کرتی تھی. کہنے لگی کہ اچھا, جب حج کے موقع پر حائضہ جا سکتی ہے, جبکہ وہ تو اس سے زیادہ مقدس مقامات ہیں, یعنی مکہ ہے, حرم ہے, حرم کے اندر طواف نہیں کر سکتی بس نا حائضہ عورت, لیکن مینا جائے گی, مزدلفہ جائے گی. ایون پہلے اس زمانے میں تو سعی کی بھی اجازت تھی, کیونکہ سعی کا علاقہ حرم میں داخل نہیں ہوتا. اب حرم میں داخل اس لیے بعض علماء منع کرتے ہیں. تو سبحان اللہ, ہمارے پر تو حائضہ کو اتنا اچھوت بنا دے گئے, اتنا اچھوت بنا دے گئے کہ ارے اللہ رحم فرمائے, نہ اس کو صحیح سے بیٹھنے دیتے ہیں, نہ چلنے دیتے ہیں, نہ کچھ کھانے دیتے ہیں, نہ کچھ کرنے دیتے ہیں. بس حائضہ مطلب بہت ہی اچھوت پرسن, بالکل برہمنوں کی طرح. مسجد میں داخلے پر اختلاف ہے حائضہ کے, لیکن یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر لیڈیز کی مسجد الگ سے بنی ہو تو حائضہ وہاں جا سکتی ہے. لوگ کہتے کہ فتنہ ہوگا عورتوں کی مسجد میں آنے سے, فتنہ ہوگا. اگر عورتوں کی وجہ سے فتنہ ہوتا ہے مسجد میں آنے سے, تو پھر بازاروں میں ممنوع قرار دیا جائے, کوئی بھی مسلمان عورت پھر بازار میں نہ جائے اور گھر سے باہر ہی قدم نہ نکالے. مسجدیں تو اللہ کا گھر ہے, وہاں تو فتنے کے امکانات کم ہیں. یعنی جہاں اللہ کے گھر میں آئیں گے لوگ, تو فتنہ برپا کرنے کے لیے تھوڑے آئیں گے. ایک ہاتھ کوئی ہوگا ایسا شیطانی ذہنیت کا مالک, سب تو نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ مسجد میں آ رہے تو ظاہر سی بات عبادت کے لیے آ رہے ہیں, فتنہ پیدا کرنے کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں. بہرحال یہاں پر یہ عنوان سے بتایا گیا ہے کہ اس بارے میں کہ اگر کسی عورت کو ایک ہی مہینے میں تین بار حیض آئے, لیکن یہ مشکل ہے, کیونکہ قاضی شرح کے زمانے میں ایک عورت آئی تھی جس نے اپنا فیصلہ کروانا چاہا تھا. اس نے کہا تھا کہ میری طلاق کی عدت ہو گئی, کیونکہ تین حیض طلاق کی عدت ہے. تو اس نے کہا تھا کہ میری عدت ہو چکی ہے کیونکہ مجھے ایک مہینے میں تین بار حیض آتا ہے, لیکن تمام علماء کہتے ہیں کہ یہ بات ناقابل قبول ہے, الا یہ کہ الا ماشاءاللہ, نہیں ہو سکتا لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک کیس ایسا ہوتا ہے کہ جس کو مہینے میں تین بار حیض آتا ہو, ورنہ ادروائز تو حیض مہینے میں زیادہ سے زیادہ دو بار آ سکتا ہے, تین بار نہیں آ سکتا. تو ہو سکتا ہے ایسی خاتون جو استحاضہ والی خاتون رہی ہوں, استحاضہ کی مریض خاتون رہی ہوں. بہرحال آئیے دیکھ لیتے ہیں تاکہ معلومات ہو جائے ہم کو اس بارے میں کہ اگر کسی عورت کو ایک ہی مہینے میں تین بار حیض آئے, اور حیض و حمل سے متعلق جبکہ حیض آنا ممکن ہو, تو عورتوں کے بیان کی تصدیق کی جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ ان کے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائیں, لہٰذا جس طرح یہ بیان قابل تسلیم ہوگا اسی طرح حیض کے متعلق بھی ان کا بیان مانا جائے گا۔ علی رضی اللہ عنہ اور قاضی شرح سے منقول ہے کہ اگر عورت کے گھرانے کا کوئی آدمی گواہی دے اور وہ دیندار بھی ہو کہ یہ عورت ایک مہینے میں 3 مرتبہ حائضہ ہوتی ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی، یعنی اس کو اپروو سمجھا جائے گا۔ اور عطا بن ابی ربیعہ نے کہا کہ عورت کے حیض کے دن اتنے ہی قابل تسلیم ہوں گے جتنے پہلے اس کی عادت کے تحت ہوتے تھے، یعنی طلاق وغیرہ سے پہلے۔ اور ابراہیم نخعی نے بھی یہی کہا ہے، اور عطا نے کہا کہ حیض کم سے کم 1 دن اور زیادہ سے زیادہ 15 دن تک ہو سکتا ہے۔ اور معتمر اپنے والد سلیمان کے حوالے سے بیان کرتے کہ انہوں نے ابن سیرین سے ایک ایسی عورت کے متعلق پوچھا جو اپنی عادت کے مطابق حیض آ جانے کے 5 دن بعد خود خون دیکھتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ عورتیں اس کا زیادہ علم رکھتی ہیں۔ نیچے کی بھی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ ہم سے احمد بن ابی رجا نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ابو اسامہ نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے ہشام بن عروہ سے سنا، کہا مجھے میرے والد عائشہ کے واسطے سے خبر دی کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نے رسول اکرم سے پوچھا کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں ہو پاتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، ہاں اتنے دنوں میں نماز چھوڑ دیا کرو ضرور، جن میں اس بیماری سے پہلے تو میں حیض آیا کرتا تھا، پھر غسل کر کے نماز پڑھا کر۔ تو بہرحال اس حدیث کو لانے کا مقصد امام بخاری کا یہ کہ عورتوں کو اپنا حیض یا حمل یعنی پریگنینسی چھپانا نہیں چاہیے، ان کو حقیقت بیان کر دینا چاہیے اور انہی کے بیان کو مانا جائے گا، تصدیق کی جائے گی۔ اور امام بخاری نے یہاں سے یہ بھی نکالا ہے کہ قاضی شرح کے سامنے ایک مقدمہ آیا تھا جس میں طلاق پر 1 ماہ کی مدت گزر چکی تھی اور شوہر رجوع کرنا چاہتا تھا، لیکن عورت کہتی تھی کہ میری عدت گزر گئی اور 1 ہی ماہ میں مجھ کو 3 حیض آ گئے ہیں۔ تب قاضی شرح نے فیصلہ علی کے سامنے سنایا اور اس کو دارمی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ قاضی شرح نے جو فیصلہ کیا تھا علی رضی اللہ عنہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ جو قاضی شرح تھے اصل میں نے رسول اکرم کا زمانہ تو پایا تھا لیکن رسول اکرم سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، لہٰذا وہ صحابی نہیں کہلائے، لیکن فیصلوں میں ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے اور ان کے فیصلے بہت زیادہ مانے جاتے تھے، یعنی بہت اچھا فیصلہ کرتے تھے۔ تو بہرحال حیض کی مدت کم سے کم 1 دن، زیادہ سے زیادہ 15 دن تک ہے۔ حنفیہ کے نزدیک حیض کی مدت کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، مگر اس بارے میں ان کے کسی کی بھی دلائل قوی نہیں ہے۔ صحیح جو بات پتہ چلتی ہے احادیث سے کہ حیض کی کوئی مدت معین نہیں ہے، ہر عورت کی عادت پر انحصار ہوگا، اور اگر معین کریں بھی تو 6 یا 7 روز مدت معین ہوگی، جیسے کہ حدیث میں ثابت ہے۔ 1 مہینے میں عورت کو 3 بار حیض نہیں آیا کرتا، تندرست عورت کو ہر ماہ صرف چند دن کے لیے ہی 1 بار حیض آتا ہے، لیکن اگر کبھی شاذ و نادر ایسا ہو جائے اور عورت خود اقرار کرے کہ اس کو 3 بار 1 مہینے میں حیض آیا تو اس کا بیان تسلیم کیا جائے گا، جس طرح استحاضہ کے متعلق عورت ہی کے بیان پر فتویٰ دیا جائے گا کہ وہ کتنے دن حالت حیض میں رہتی ہے اور کتنے دن استحاضہ کی حالت میں۔ رسول اکرم نے فاطمہ بنت ابی حبیش کے تعلق سے یہی فیصلہ فرمایا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی عورت خود بتائے گی کہ اس کو کتنے دن حیض آتا ہے۔ اس بیان میں کہ زرد اور مٹیالا رنگ حیض کے دنوں کے علاوہ ہو تو کیا حکم ہے؟ ہم سے قطیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل نے، اور انہوں نے کہا ایوب سختیانی نے، وہ محمد بن سیرین سے، وہ میتیا سے، انہوں نے کہا کہ ہم زرد اور مٹیالے رنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، یعنی جب حیض کی مدت ختم ہو جاتی تو مٹیالا یا زرد رنگ کا پانی آتا تھا تو اس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو حیض ختم ہونے کے بعد جو زرد اور مٹیالا رنگ کا پانی آتا ہے، براؤنش یا بہت لائٹ براؤن کلر کا یا لائٹ یلو، تو حیض بند ہونے کے بعد اگر وہ آتا ہے تو اس کا مطلب وہ پھر حیض نہیں ہے، لیکن اگر ایام حیض میں وہ پانی آتا ہے اس کلر کا تو پھر وہ حیض ہی ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر حیض کے زمانے کے علاوہ ایسا زرد یا مٹیالا رنگ آئے تو وہ حیض نہیں ہوگا، لیکن حیض کے دنوں میں آ رہا ہے تو پھر وہ حیض ہی ہوگا۔ استحاضہ کی رگ کے بارے میں ہم سے ابراہیم بن منظر حضامی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معین بن عیسیٰ نے بیان کیا، ایوب بن ابی زیب سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ اور عمرہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ سے جو رسول اکرم کی بیوی ہیں، کہ ام حبیبہ 7 سال تک مستحاضہ رہیں، انہوں نے رسول اکرم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں غسل کرنے کا حکم دے فرمایا کہ رگ کی وجہ سے ہے۔ بس ام حبیبہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی، لیکن یہ زیادتی ہے، ہر نماز کے لیے غسل نہیں بلکہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا، فریش وضو۔ تو استحاضہ والی خاتون کو ہر نماز کے لیے فریش وضو کرنا پڑے گا، اسی طرح جو جس کو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اس کو بھی ہر نماز کے لیے فریش وضو کرنا پڑے گا۔ تو ان کا جو ہر نماز کے لیے غسل کرنا تھا وہ ان کی خوشی سے تھا، لیکن یہ زبردستی پابندی نہیں لگائی گئی کسی پر، حیض کے لیے 1 ہی بار غسل کافی ہے۔ جو عورت حج میں طواف افادہ کے بعد حائضہ ہو اس کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ یعنی جو حج کا مین رکن ہے طواف افادہ، وہ ہو جائے اور اس کے بعد حائضہ ہو جائے عورت، تو اب سمجھے اس کا کون سا طواف باقی رہ جائے گا۔ طواف ودا. ٹھیک ہے, تو ایسی عورت کے بارے میں ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا. انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی, انہوں نے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے, انہوں نے اپنے باپ ابو بکر سے, انہوں نے عبدالرحمن کی بیٹی امرہ سے, انہوں نے رسول اکرم کی زوجہ مطہرہ عائشہ سے کہ انہوں نے رسول اکرم سے کہا کہ صفیہ بنت حوی کو حج میں حیض آ گیا. رسول اکرم نے فرمایا شاید کہ وہ ہمیں روکیں گی, کیا انہوں نے تمہارے ساتھ طواف نہیں کیا یعنی زیارت کا؟ عورتوں نے جواب دے کے کر لیا ہے. تب رسول اکرم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر نکلو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو خاتون حج میں طواف افادہ کر لے اس کے بعد اس کو حیض آ جائے اس کے اوپر سے طواف ودا ساقط ہو جاتا ہے, یعنی اس کے لیے اب وہ ختم ہو گیا, اس کو طواف ودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو طواف افادہ ہے, طواف زیارہ ہے یا طواف حج ہے, وہ 10 تاریخ کو منا سے آ کر کیا جاتا ہے, اور یہ حج کا ایک رکن ہے, فرض ہے. اگر یہ نہ ہو تو حج نہیں ہوتا ہے. لیکن جو طواف ودا ہے وہ عورت سے اگر اس کو حیض آ گیا تو وہ نہ بھی کرے تو کوئی حج نہیں ہے, وہ فرض نہیں ہے, یا حائضہ کے لیے وہ ساقط ہو جاتا ہے. حائضہ کے لیے رخصت ہے کہ اگر وہ طواف افادہ کر لے اور طواف ودا کرنے سے پہلے اس کو حیض آ جائے تو وہ جا سکتی ہے گھر, اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. جب مستحاضہ اپنے جسم میں پاکی دیکھے تو کیا کرے؟ ابن عباس نے فرمایا کہ غسل کرے اور نماز پڑھے, اگرچہ دن میں تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوا ہو, اور اس کا شوہر نماز کے بعد اس کے پاس ہے, کیونکہ نماز سب سے زیادہ عظمت والی چیز ہے. یعنی غسل کرنے کے بعد مستحاضہ کا نماز کا وقت ہو چکا تو پہلے نماز پڑھے گی, بعد میں شوہر کے پاس آئے گی. ہم سے احمد بن یوسف نے بیان کرنے کہا کہ ہم سے زہیر بن معاویہ نے, اور انہوں نے کہا ہم سے شام بن عروہ نے حضرت عائشہ سے, انہوں نے رسول اکرم سے سنا اور فرمایا کہ جب حیض کا زمانہ آئے تو نماز چھوڑ دے, اور جب یہ زمانہ گزر جائے تو خون کو دھو کر نماز پڑھ لے. تو اس لیے جو مستحاضہ ہوگی تو وہ حیض کا خون دیکھ کر یعنی وہ پہچان جائے گی کہ یہ حیض کا خون ہے, لہٰذا وہ اتنے دن نماز چھوڑ دے گی اور پھر غسل کر کے نماز پڑھ لے گی, پڑھنا شروع کرے گی. اس بارے میں کہ نفاس میں مرنے والی عورت پر نماز جنازہ اور اس کا طریقہ کیا ہے, ہم سے احمد بن ابی سریج نے بیان کیا, کہا ہم سے شباب بن سوار نے, اور کہا کہ ہم سے شعبہ نے حسین المعلم سے, وہ عبداللہ بن بریدہ سے, وہ سمرہ بن جندب سے, کہ ایک عورت ام کعب زچکی میں یعنی ڈلیوری میں مر گئی, تو رسول اکرم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی, اس وقت آپ ان کے جسم کے وسط میں کھڑے ہوئے. تو حالت نفاس میں مرنا, امام بخاری ثابت کرنا چاہتے کہ نفاس والی عورت کا حکم پاک عورتوں کا سا ہے, کیونکہ رسول اکرم نے اس پر نماز جنازہ ادا کی. اس سے ان لوگوں کے قول کی تردید ہوتی جو کہتے کہ موت سے آدمی نجس ہو جاتا ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حالت حیض میں کسی کو دوسرے کو میت کو غسل نہیں دیا جا سکتا. جب ایک نفاس والی خاتون پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے جو کہ اس کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے, تو حائضہ کسی میت کو غسل کیوں نہیں دے سکتی بھلا, کوئی حج نہیں ہے. تو نفاس میں مرنے والی خاتون کی نماز جنازہ پڑھی گئی جس کو مسجد میں لا کر رکھا گیا تھا. اگلی جو حدیث ہے میمونہ رضی اللہ عنہ کی ہے, جو رسول اکرم کی زوجہ تھی, اور یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں حائضہ ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی تھی, اور یہ کہ رسول اکرم کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوتی تھی, آپ نماز اپنی چٹائی پر پڑھتے, جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے کپڑے کا کوئی حصہ مجھ سے لگ جاتا تھا. یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ حالت حیض میں کوئی سویا ہو لیٹا ہو اس کا کپڑا یا اس کی چادر تھوڑی سی آپ کی جائے نماز پر آ جائے آپ کے اوپر آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ ناپاک نہیں ہوتی وہ چادر یا کپڑا یا دوپٹہ. تو عورت اگرچہ اس وقت ناپاک ہے لیکن اتنی زیادہ ناپاک نہیں کہ اس سے کسی کا کپڑا چھو جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. یہ پہلے کے لوگوں کے درمیان یہ باتیں تھیں. اسلام نے تمام مشکلات کو آسان کر دیا الحمدللہ. ما جعل علیکم فی الدین من حرج, کہ دین میں تنگی نہیں ہے. تو علامہ قسطلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے حائضہ کی عدم نجاست پر استنباط کیا گیا, یعنی حائضہ نجس نہیں ہوتی, اور نماز میں توازو اور مسکینی پر بخلاف نماز متکبرین کے جو بے شکی مسلوں پر پڑھی جاتی ہے یا مختلف رنگ کے ہوتے ہیں سادگی کا پتہ چلتا ہے. نہیں بہتر یہ کہ ایسی سادہ جائے نماز ہو جس پر بیل بوٹے یا رنگ نقش و نگار نہ بنے ہوں. رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ ایسی جائے نماز مجھے خوشو سے ہٹا دیتی, یعنی خوشو نہیں آنے دیتی اندر, تو آپ نے اس کو ہٹا دیا تھا اس جائے نماز کو. تو بہرحال حائضہ اتنی نجس نہیں ہوتی کہ وہ کہیں جائے ہی نہ یا اس کو کوئی چھوئے ہی نہ, بس وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, طواف نہیں کر سکتی, روزہ نہیں رکھ سکتی, اور شوہر اور بیوی کا تعلق نہیں قائم ہو سکتا. تو یہ تھے آپ کے حیض کے مسائل, اگر آپ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتے ہیں. نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے, اور کم سے کم 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا 1 دن. یہ مدت ہے. تو اب اگر کسی کو ہر ایک دو دن آ رہا ہے ایک دو دن نہیں آ رہا تو مطلب ابھی وہ نفاس کی حالت میں ہے, تو 40 دن تک وہ انتظار کریں گے. ٹھیک ہے پھر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.